أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس سوائے خود اپنی جان کے کوئی گواہ نہیں ہے, تو ان میں سے ایک آدمی چار مرتبہ قسم کھا کر اللہ کی گواہی دے گا کہ بے شک وہ سچے لوگوں میں سے ہے, اور پانچویں قسم یہ کھائے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو. اور حاکم عورت کی طرف سے سزا کو دور کرے گا اس طریقے سے کہ عورت گواہی دے گی چار گواہیاں اللہ کی قسم کھا کر کہ بے شک میرا شوہر جھوٹے لوگوں میں سے ہے, اور پانچویں قسم کھائے گی کہ اس پر اللہ کا غضب ہے اگر اس کا شوہر سچے لوگوں میں سے ہو. اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا تمہارے اوپر بڑا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے, اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے حکمت والا ہے. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں, اور یہ سورۃ النور کی آیت 6, 7, 8, 9 اور 10 یعنی پانچ آیتیں ہیں. اور ان پانچ آیتوں میں میاں بیوی کے درمیان لعان کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے, جس میں پانچ قسمیں مرد کھاتا ہے اور پانچ قسمیں عورت کھاتی ہے, اور پھر میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی کر دی جاتی ہے. اس کو شریعت کے اصطلاح میں لعان کہتے ہیں. اور لعان اس وقت ہوتا ہے جب شوہر اپنی بیوی کے اوپر الزام لگائے کہ میری بیوی فلاں مرض سے ملوث ہے، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، یا بچے کی پیدائش کے بعد شوہر اس بچے کو اپنے سے ماننے سے انکار کر دے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، تو ان دونوں صورتوں میں گویا اس نے اپنی بیوی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگائی ہے، اور بدکاری کی تہمت لگانے والے یعنی زنا کی تہمت لگانے والے کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ چار گواہ پیش کرے، اگر وہ چار گواہ پیش کر دے اور چار گواہ عدالت میں گواہی دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ بدکاری کا عمل دیکھا ہے، تو جس کے خلاف گواہی دی گئی ہے اس پر زنا کی سزا جاری کی جاتی ہے، لیکن اگر الزام لگانے والا الزام لگائے مگر چار گواہ بدکاری کے عمل کے اوپر پیش نہ کر سکے تو الزام لگانے والے کے الزام کو اسلام کے اندر قبول نہیں کیا جاتا، بلکہ الزام لگانے والے کے اوپر 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں کہ تم نے ایک عورت کے اوپر یہ تہمت کیوں لگائی۔ اور پچھلے درس کے اندر حد قذف کا ذکر کیا گیا تھا، پچھلے درس میں جو آیات ہم نے تلاوت کی تھی اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھی تھی، اس کا بھی حاصل یہی تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی بھی عورت کے اوپر بدکاری کا الزام لگاتا ہے کہ نعوذ باللہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، تو اس مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ زنا کے اوپر چار گواہ پیش کرے، اگر وہ چار عینی گواہ جو اپنی آنکھوں سے جنہوں نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہو، الزام لگانے والا ایسے چار گواہ پیش نہ کر سکے تو الزام لگانے والے کے اوپر 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، جس کو پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا تھا کہ فجلدوہم 80 جلدتن، کہ ان کو 80 کوڑے لگاؤ، ولا تقبلوا لهم شہادتن ابدا، اور پھر کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ چنانچہ غلط الزام لگانے والے اور زنا کی تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے بھی لگائے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کو مردود الشہادت بھی قرار دیا جاتا ہے، یعنی عمر بھر کسی بھی عدالت میں اس کی گواہی اسلام کے اندر قبول نہیں کی جاتی۔ یہ وہ بات ہے جو گزشتہ آیتوں میں بیان کی گئی تھی کہ تہمت لگانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چار گواہ پیش کرے، اور اگر وہ چار گواہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر اس کو قمیص اتارنی چاہیے، 80 کوڑے اس کے لگیں گے۔ اب جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس میں سب سے پہلا اشکال پیدا ہوا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کو، جو بڑے کبار صحابہ میں سے ہیں اور نقباء میں سے ہیں، یعنی ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی دعوت دی تھی، منا میں آپ کے ہاتھ پر بیعت عقبہ اولی عقبہ ثانیہ کی تھی، اور آپ کو مدینہ منورہ آنے کے اوپر آمادہ کیا تھا۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئیں 80 کوڑوں والی، تو حضرت سعد ابن عبادہ کو ایک شبہ پیدا ہوا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا حکم تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر میں اپنی بیوی کے پاس کسی ایسے مرد کو پاؤں جو وہاں جس کا رہنا، جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پاؤں، تو کیا میں چار گواہ لینے کے لیے چلا جاؤں؟ میں چار گواہ لینے جاؤں گا تو پھر تو یہ آدمی بھاگ جائے گا، تو میں تو ایسے آدمی کو قتل کر دوں گا، میں چار گواہوں کو لانے کا انتظار نہیں کروں گا، بلکہ میں تو اس آدمی کو قتل کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، اور پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا اسی مجلس کے اندر کہ اتعجبون من غیرت سعد، کیا تم سعد ابن عبادہ کی غیرت سے تم تعجب کر رہے ہو، تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ وانا اغیر منہ، اور میں سعد ابن عبادہ سے بڑھ کر غیرت والا ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی بڑھ کر غیرت والا ہے. اور پھر فرمایا کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فواہش کو حرام قرار دیا ہے، فحش باتوں کو، چاہے فحش باتیں ظاہری ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، کیونکہ یہ سب غیرت کے خلاف ہیں. یہ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد دو واقعے عجیب پیش آئے. پہلا واقعہ پیش آیا عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ کا. یہ ایک صحابی تھے، تو یہ اپنے علاقے کے، اپنے قبیلے کے حاکم عاصم ابن عدی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کے اوپر تہمت لگائے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، ورنہ وہ 4 گواہ پیش کرے، اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکے گا تو 80 کوڑے لگیں گے. تو عویمر عجلانی نے اپنے سردار عاصم ابن عدی سے کہا کہ اگر کسی مرد کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آئے اور وہ اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو کسی بدکاری کے اندر، کھلی بدکاری کے اندر ملوث دیکھے، تو کیا وہ 4 گواہ لینے کے لیے جائے؟ اور اگر وہ اس مرد کو قتل کر دے گا تو تم لوگ قتل کر دو گے، کیونکہ قتل کا بدلہ قتل ہے اور جان کا بدلہ جان ہے. اگر شوہر اس عورت کو یا اس مرد کو قتل کر دے تو آپ لوگ عدالت کے ذریعے سے اس قاتل کو قتل کر دو گے، اور اگر وہ زبان کھولے اور الزام لگائے اپنی بیوی کے اوپر تو 4 گواہ تو اس کے پاس ہوں گے نہیں، تو تم اس کو 80 کوڑے لگاؤ گے. اور اگر خاموش رہے تو خاموش کیسے رہ سکتا ہے، گھٹ گھٹ کے اس کا تو دم نکل جائے گا. یہ عویمر عجلانی نے آ کر حضرت عاصم ابن عدی سے کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھے، اگر قتل کرتا ہے تو مشکل، کیونکہ قتل کے بدلے میں آپ لوگ قتل کر دو گے. اور یہاں میں یہ بات عرض کر دوں کہ اگر کوئی شخص غیرت کے نام پر قتل کر بھی دے تو اسلامی عدالت کا یہ حکم ہے کہ اگر وہ زنا کا الزام لگا کر کسی کو قتل کر رہا ہے یا اس نے قتل کر دیا ہے تو عدالت 4 گواہ اس سے طلب کرے گی. محض اس کی یہ بات قبول نہیں کی جائے گی کہ یہ آدمی میرے گھر میں آیا تھا اور میں، یہ آدمی اور میری بیوی برائی میں ملوث تھے اس لیے میں نے قتل کر دیا ہے. ہو سکتا ہے کسی مرد نے اس کو کسی کام سے بلایا ہو اور پھر قتل کر دیا ہو، پھر بیوی کو بھی قتل کر دیا ہو اور دونوں کی لاشیں برابر برابر میں ڈال دی ہوں، اور یہ کہہ کہ جی میں نے تو ان دونوں کو بدکاری میں دیکھا تھا. تو ظاہر ہے کہ کسی ایک آدمی کے کہنے کے اوپر اتنی بڑی سزائیں تو نہیں دی جا سکتی. اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص غیرت میں قتل کر دے تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ عدالت کے اندر 4 گواہ زنا کے اوپر پیش کرے. اگر وہ زنا کے اوپر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سے قصاص لیا جائے گا، اور اس قتل کرنے والے کو جس نے غیرت کے نام پر قتل کیا ہے عدالت قتل کرے گی، قصاص کا قانون اس کے اوپر جاری ہوگا. البتہ اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے، 2 گواہ پیش کر دے مگر وہ 2 گواہ تعلقات کی گواہی دے دیں، تو اس صورت میں قصاص تو ساقط ہو جائے گا مگر دیت پھر بھی واجب ہوگی. بہرحال یہ ایک علیحدہ بحث ہے جو ہمارے موضوع سے تھوڑی سی ہٹی ہوئی ہے، لیکن بات یہ ہوئی کہ عویمر عجلانی نے عاصم ابن عدی سے کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے، اب اگر اس کو قتل کرتا ہے تم اس کو قتل کر دو گے، اور اگر وہ منہ کھولتا ہے، الزام لگاتا ہے اپنی بیوی کے اوپر، تم اس کو 80 کوڑے مار دو گے، اور اگر وہ چپ رہتا ہے تو چپ کیسے رہے گا، وہ تو گھٹ گھٹ کے مر جائے گا، کیا کرے پھر وہ؟ عاصم ابن عدی رضی اللہ عنہ نے عمیر عجلانی کی بات سنی اور سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا جی اگر یہ واقعہ پیش آئے اور کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ پائے تو وہ کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ واقعہ پیش آیا ہے؟ کہا نہیں واقعہ پیش نہیں آیا لیکن اگر ہو تو کیا کرے؟ تو آپ نے اس کو بڑا ناپسند کیا کہ ایک بات ابھی پیش ہی نہیں آئی اور فضول سوالات یہ کر رہے ہیں، تو آپ نے بڑی ناگواری کا اظہار کیا. عاصم ابن عدی واپس چلے گئے، عمیر عجلانی پھر آئے کہ آپ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ عاصم ابن عدی نے کہا میں گیا تھا، میں نے سوال کیا تھا، مگر آپ نے تو میرے سوال کو بڑا ناپسند کیا ہے. عمیر عجلانی کہا کہ میں نہیں رکوں گا، میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھوں گا، کیونکہ قصہ ان کی بیوی کا چل رہا تھا اور ناجائز تعلقات ان کے علم میں آ گئے تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں خود جاؤں گا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھوں گا. ابھی یہ قصہ چلی رہا تھا کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے اندر ایک صاحب تھے حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ. حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہ قصہ پیش آ گیا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو کسی بدکاری میں ملوث دیکھا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ میں نے اس طریقے سے اپنی بیوی کو بدکاری میں دیکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار گواہ پیش کرو. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں چار گواہ کہاں سے لاؤں، صرف میں نے دیکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر تو پھر 80 کوڑے لگائے جائیں گے اگر تم چار گواہ پیش نہیں کر سکتے. حضرت ہلال ابن امیہ نے عرض کیا کہ اللہ جانتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور وہی نازل کرے گا جس سے میری پشت ان کوڑوں سے محفوظ رہے گی. قسم کھا لی انہوں نے، حضرت ہلال ابن امیہ سچے تھے اس لیے انہوں نے قسم کھا لی کہ ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ ایسی آیات نازل کرے گا کہ جس سے میں کوڑوں سے اور میری کمر جو ہے وہ کوڑوں سے بچ جائے گی. چنانچہ یہ آیات نازل ہو گئیں جو یہاں بیان کی جا رہی ہیں. اس کے بعد آپ نے حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور آپ نے ان سے 5 قسمیں لی. حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ نے پہلے 4 قسمیں کھائیں کہ اللہ کی قسم میں جو الزام لگا رہا ہوں اپنی بیوی کے اوپر وہ اس میں میں بالکل سچا ہوں، انہو لمن الصادقین. پھر دوسری قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں بالکل سچا ہوں. تیسری قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں سچا ہوں. چوتھی قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں سچا ہوں. جب 5ویں قسم کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہلال ابن امیہ کو روک دیا، فرمایا دیکھو یہ 5ویں قسم سوچ سمجھ کے کھاؤ، کیونکہ اس 5ویں قسم میں یہ ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اگر تم نے یہ 5ویں قسم بھی کھا لی اور جھوٹی قسم ہوئی تو تم پر خدا کی لعنت ہو جائے گی. وہ رکے اور پھر کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں 100% سچا ہوں. چنانچہ انہوں نے 5ویں قسم کھا لی کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے تھے ہوں تو ان پر خدا کی لعنت. جب 5 قسمیں شوہر نے کھا لی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے کہا تم 4 قسمیں کھاؤ اس بات پر کہ میرا شوہر جھوٹا ہے. چنانچہ بیوی نے پہلی قسم کھائی کہ خدا کی قسم میرا شوہر جھوٹا ہے. پھر دوسری قسم کھائی کہ خدا کی قسم میرا شوہر جھوٹا ہے. تیسری قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر جھوٹا ہے. چوتھی قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر جھوٹا ہے. جب 5ویں قسم کھانے کا وقت آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو روکا اور فرمایا دیکھو تم نے 4 قسمیں کھا لی ہیں، اب 5ویں قسم یہ ہوگی کہ میرے اوپر اللہ کا غضب ہو اگر میرا شوہر سچا ہو. تو یہ اللہ کا غضب آ جائے گا تمہارے اوپر، آخرت میں تمہارے اوپر سخت عذاب ہو جائے گا، تم یہ سوچ سمجھ کے کھاؤ، جلدی نہ کرو. حدیث میں آتا ہے فتلکأت ونکصت، وظنوا انها ترجع، اب وہ رک گئی، تھوڑی دیر اس نے انتظار کیا اور سب کو خیال ہوا کہ شاید وہ اقرار کر لے گی یا پانچویں قسم نہیں کھائے گی، لیکن اس نے پھر آگے جملہ کہا واللہ لا افضح قومی سائر اليوم، خدا کی قسم میں اپنی قوم کو رسوا نہیں ہونے دوں گی، چنانچہ اس نے پانچویں قسم بھی کھا لی. جب پانچویں قسم کھا لی، پانچ قسمیں مرد نے کھا لی، پانچ قسمیں عورت نے کھا لی، جب پانچ قسمیں مرد نے کھائی تو اس کی جو کمر تھی وہ حد قذف سے بچ گئی، اور جب عورت نے پانچ قسمیں کھا لی تو عورت کے پانچ قسمیں کھانے کی وجہ سے اس کے اوپر سے حد زنا ختم ہو گئی. لیکن اب اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ان میں سے کون جھوٹا کون سچا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرمایا کہ اب تم دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے، چنانچہ اب یا تو طلاق ہوگی یا عدالت ان دونوں کے درمیان نکاح ختم کرے گی، اور جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نسب بھی باپ سے ثابت نہیں ہوگا بلکہ صرف ماں سے ثابت ہوگا. یہ اس طریقے کا واقعہ پیش آیا حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. ابھی یہ قصہ ہوا ہی تھا کہ عویمر عجلانی آ گئے، جن کا قصہ بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے عاصم ابن عدی سے کہا تھا، وہ آپ کے پاس آئے تھے، انہوں نے یہ سوالات کیے تھے، آپ کو ناگوار ہوا، لیکن میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے، اب میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں بھی آیتیں نازل کی ہیں، یعنی آیت صرف حضرت ہلال ابن امیہ ہی کے بارے میں نہیں ہے بلکہ تمہارے یعنی عویمر عجلانی کے بارے میں بھی آیات ہیں. چنانچہ آپ نے حضرت عویمر عجلانی ان کی بیوی کو بلایا، اور حضرت عویمر عجلانی نے چار مرتبہ وہی قسم کھائی اور گواہی دی، پھر پانچویں مرتبہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور ان کی بیوی سے بھی آپ نے اسی طریقے سے چار اور ایک پانچ قسمیں لی، اور دونوں کو آپ نے کہا کہ دیکھو یہاں قسم جھوٹی کھاؤ گے، چھوٹ تو جاؤ گے لیکن آخرت میں اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بخش ربک لشدید. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اللہ کے اس سے ڈرایا، عذاب سے ڈرایا. لیکن اس خاتون نے بھی پانچ قسمیں کھا لی، شوہر نے بھی پانچ قسمیں کھا لی. اس کو کہا جاتا ہے لعان، اور اس کے نتیجے کے اندر جب شوہر پانچ قسمیں کھاتا ہے تو وہ جھوٹے الزام کی جو سزا ہے 80 کوڑے یعنی حد قذف، اس سے بچ جاتا ہے، یعنی اس پر 80 کوڑے نہیں لگائے جاتے. اور عورت جب پانچ قسمیں کھا لیتی ہے تو وہ زنا کے الزام سے بچ جاتی ہے، یعنی زنا کی سزا اس کے اوپر سے ختم ہو جاتی ہے اور زنا کی سزا اس کے اوپر جاری نہیں کی جاتی. لیکن پھر دونوں میاں بیوی ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کے ناجائز الزامات بھی لگائے جائیں اور پھر میاں بیوی ساتھ بھی رہیں، تو اب اس کے بعد لعان ہو جاتا ہے. اس لیے تمام فقہ متفق ہیں کہ لعان کی وجہ سے حرمت پیدا ہو جاتی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں، اب دونوں کا ساتھ رہنا ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ علیحدگی کر دی جاتی ہے. علیحدگی کرنے کے بعد اگر بعد میں یہ دونوں نکاح کرنا چاہے تو نکاح بھی نہیں کر سکتے، صرف ایک صورت میں کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ شوہر آ کر یہ کہہ کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے غلط الزام لگایا تھا، مجھے 80 کوڑے آپ مار دیں. 80 کوڑے کھا لے گا، اس کے بعد پھر حرمت ختم ہو سکتی ہے، ورنہ اس کے بغیر حرمت ختم نہیں ہوتی. اس کو لعان کہا جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات مبارکہ کے اندر اسی کا ذکر کیا ہے کہ یہ لعان کس طریقے سے ہوگا. چنانچہ فرمایا والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہوتے مگر خود ہی، شوہر ہے، شوہر کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے. فشہادت احدیہم 4 شہادات باللہ، تو ان میں سے ایک آدمی 4 گواہیاں کھائے گا اللہ کی قسم کے ساتھ، گواہی بھی ہوگی اللہ کی قسم بھی ہوگی. اور یہیں سے یہ اختلاف شروع ہوا کہ یہ جو لعان ہے یہ گواہی ہے یا یمین ہے، تو ہمارے نزدیک شہادات مؤکدات مقرونۃً بالایمان، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان مؤکدہ مقرون بالشہادہ. ہمارے ہاں اصل میں شہادت ہے اور یمین اس کے ساتھ ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اصل میں یمین ہے اور شہادت کے الفاظ اس کے ساتھ ہیں. اس کے اوپر کچھ مسائل نکلتے ہیں لیکن وہ یہاں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو چار گواہیاں کھائے گا، اس کو قرآن نے فرمایا فشہادت احدیہم اربع شہادات باللہ، ان میں سے ایک آدمی چار گواہی دے گا، چار گواہیاں اللہ کی قسم کھا کر، یعنی شوہر چار گواہیاں دے گا اللہ کی قسم کھا کر، انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچے لوگوں میں سے ہے. والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور پانچویں گواہی وہ یہ دے گا کہ اس پر خدا کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو. تو گویا کل پانچ گواہیاں ہو گئیں، چار گواہیوں میں وہ قسم کھا کر یہ گواہی دے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں الزام لگانے میں سچا ہوں، میں الزام لگانے میں سچا ہوں، چار مرتبہ گواہی دے گا. پانچویں قسم یہ کھائے گا کہ اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یہ پانچویں قسم. آگے فرما وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، اور قاضی یا اللہ اس عورت کی طرف سے سزا کو دور کرے گا، أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، کہ عورت چار گواہیاں کھائے گی اللہ کی قسم اٹھا کر، انہ لمن الکاذبین، کہ میرا شوہر جو ہے وہ جھوٹوں میں سے ہے. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور پانچویں قسم یہ اٹھائے گی کہ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچے لوگوں میں سے ہے. تو پانچ قسمیں مرد نے اٹھائیں، جب پانچ قسمیں مرد اٹھا لے گا تو وہ تہمت لگانے کی جو سزا ہے 80 کوڑے اس سے بچ جائے گا. اور عورت پانچ قسمیں اٹھائے گی، جب عورت پانچ قسمیں اٹھائے گی تو وہ زنا کی سزا سے بچ جائے گی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ لعان جو ہے وہ میاں بیوی کے لیے ان دونوں حدوں کے ساقط کرنے کا ذریعہ ہے کہ اس کے لعان کے نتیجے کے اندر شوہر کے اوپر حد قذف جاری نہیں ہوتی اور عورت کے اوپر حد زنا جاری نہیں ہوتی. باقی ان میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے تو یہ اللہ ہی کو معلوم ہوگا، اور قیامت کے دن ہی اس کا فیصلہ ہوگا. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لعان کروایا حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی کے درمیان، اور عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ کے درمیان، تو حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ کے قصے میں آپ نے فرمایا کہ اگر بچہ پیدا ہو اور وہ ایسا 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 ہو، مصفرًا قلیل اللحم صبت الشعر، رنگ اس کا زرد ہو، جسم پر گوشت کم ہو، بال اس کے سیدھے ہوں، تو پھر تو وہ شوہر کا ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر وہ جعدًا اسود قططًا خدلًا کثیر اللحم فهو لشریک ابن سحمہ، کہ اگر وہ کالے رنگ کا ہو بچہ، بال بھی اس کے گھنگریالے ہیں، جسم بھی پھولا پھولا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الزام صحیح تھا اور بھی عورت جو ہے غلطی اسی کی ہے. لعان ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد بچہ پیدا ہوا اور بچہ بالکل ان صفات کے مطابق پیدا ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، اور جس سے معلوم ہوتا تھا کہ عورت جھوٹی تھی اور شوہر کا الزام بالکل سچا تھا. بچہ جاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بچہ ایسا پیدا ہوا جس سے صاف واضح ہوتا تھا کہ یہ اپنے باپ کا یعنی شوہر کا نہیں ہے، بلکہ جس آدمی پر الزام لگایا گیا تھا اس کی طرف سے ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ صرف شباہت تھی، اور شباہت کی وجہ سے احکام جاری نہیں کیے جاتے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون پر زنا کی سزا جاری نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے جملہ فرمایا لو كنت راجما احدا بغير بينه لرجمت هذه، ایک خاتون کے بارے میں آپ نے فرمایا اگر میں بغیر گواہوں کے کسی کو رجم کرتا تو اس کو رجم کرتا، لیکن فرمایا محض علامات کی بنا پر رجم نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بات کہ علامات کی بنا پر رجم نہیں کیا جا سکتا، یا علامات کی بنا پر الزام نہیں لگایا جا سکتا، یہ بات ایک اور واقعے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اور وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا رنگ ایسا ہے، میں ایسا ہوں، اور میرا جو بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ بالکل مختلف ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے ہاں اونٹ ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں، میرے پاس تو کئی اونٹ ہیں. آپ نے فرمایا ان اونٹوں کا رنگ کیسا ہے؟ کہا کہ سرخ ہیں سارے. کہا ان میں کیا کوئی گندمی رنگ کا بھی اونٹ ہے؟ کہا ہاں ایک ہے. فرمایا وہ کہاں سے آیا؟ وہ بچہ جو گندمی رنگ کا ان سرخ اونٹوں کے درمیان پیدا ہو گیا وہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ لعل عرقا نزعه، کہ کوئی رگ ہوگی پرانی، اس نے اس کو کھینچ لیا ہے. اور پرانی رگ سے مراد یہ ہے کہ کبھی بچہ جو ہے وہ ننیال ددیال کے اوپر، دادا پڑدادا سکڑ دادا، ان میں سے کسی کی شباہت کے اوپر چلا جاتا ہے، کیونکہ اثرات باقی رہتے ہیں نسل کے اندر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ جس طرح اونٹ تمہارے سامنے ہیں، ان میں کوئی کالے رنگ کا اونٹ نہیں آیا، اور سبھی سرخ رنگ کے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں گندمی رنگ کا ایک بچہ اونٹ پیدا ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح وہاں تم کہہ رہے ہو کہ کسی رگ نے اس کو کھینچ لیا ہے، اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ تمہارے جہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو بھی کسی رگ نے کھینچ لیا ہو. اور یہ بھی اکثر ہو جاتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو عورتیں کہتی ہیں اس میں تو چچا کی بڑی شباہت آ رہی ہے، کبھی کوئی کہتی ہے جی ماموں کی بڑی شباہت آ رہی ہے، کبھی کہتی ہے کہ دادا کی شباہت آ رہی ہے، کبھی کہتی ہے کہ نانا کی شباہت آ رہی ہے. تو بھائی شباہت تو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے خون کے رشتے ہیں، جب خون کے رشتے ہیں تو ماموں کی بھی شباہت آ سکتی ہے، لیکن نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا ماموں پہ آپ الزام لگا سکتے ہیں؟ بچے کے ماموں کے اوپر کیا الزام لگایا جا سکتا ہے؟ اگر ماموں کی شباہت آ رہی ہے، یا نانا کی شباہت آ رہی ہے، یا دادا کی شباہت آ رہی ہے، یا چچا کی شباہت آ رہی ہے، یا کسی رشتہ دار کی شباہت آ رہی ہے، تو شباہت کی بنا پر الزام تو نہیں لگایا جا سکتا. اور اگر خدا نخواستہ کوئی شوہر اپنے بچے کے اوپر الزام لگائے تو اس کو فوراً عدالت میں جانا پڑے گا. اگر وہ یہ کہے گا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے بلکہ میرے سالے کا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، یا میرے بھائی کا ہے، یا فلاں کا ہے، تو عورت اسلامی عدالت میں چلی جائے گی اور جا کر یہ کہے گی کہ میرے شوہر نے یہ الزام لگایا ہے، آپ اس کو بلائیں عدالت کے اندر، یہ چار گواہ پیش کریں. اب اگر چار گواہ پیش کر دے تو ٹھیک ہے، چار گواہ پیش نہیں کر سکے گا تو لعان کا قاعدہ جاری ہوگا، شوہر بھی پانچ قسمیں اٹھائے گا، عورت بھی پانچ قسمیں اٹھائے گی، اور پھر ان دونوں کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تفریق کر دی جائے گی. اب نکاح میں یہ دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی بیوی پر الزام بھی لگاتے رہیں اور ساتھ بھی رہیں. دیکھیے اس سے کیا نتیجہ نکلا، اس سے صاف صاف یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ اگر بیوی پر الزام لگائیں تو سو سمجھ کے لگائیں، اسلامی ریاست کے اندر، اسلامی حکومت کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی بیوی پر الزام بھی لگاتے رہیں اور پھر ساتھ ساتھ بیوی کو اپنے گھر میں بھی رکھیں، یا تو آپ اپنا منہ بند کرو، اور اگر منہ بند نہیں کرتے الزام لگاتے ہو تو چار گواہ پیش کرو، اور اگر چار گواہ پیش نہیں کر سکتے تو 80 گوڑے کھاؤ، اگر 80 گوڑے کھا لے گا لعان سے بچ جائے گا، لیکن اگر 80 گھوڑے کھانے بھی کے لیے تیار نہیں ہو اب لعان ہوگا، اب میاں بیوی دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے بلکہ دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی. یہ ہے لعان، اس کو لعان کہا جاتا ہے، لعن یلعن ملعنتا ولعانا، اور لعنت آپ نے اردو میں بھی کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اور لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حکم کے مطابق لعان کروایا میاں بیوی کے درمیان، اور اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی غلط الزام لگاتا ہے یا کوئی عورت جو ہے وہ غلط حرکت کرتی ہے تو اس پر اللہ کی لعنت بھی ہوگی اور اس پر اللہ کا غضب بھی ہوگا. ان آیتوں کا ترجمہ پھر سن لیجئے کہ والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہے مگر خود ان کی اپنی جان، فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، تو ان میں سے ایک آدمی گواہی دے گا 4 گواہیاں اللہ کی قسم کھا کر، انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچے لوگوں میں سے ہے. والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں قسم مرد یہ اٹھائے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو. وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، اور عورت سے سزا دور کی جائے گی اس طریقے سے کہ وہ گواہیاں دے گی 4 گواہیاں اللہ کی قسم کھا کر، اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ بے شک وہ یعنی میرا شوہر جھوٹوں میں سے ہے. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں قسم یہ ہوگی کہ عورت کے اوپر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچوں میں سے ہے، اگر اس کا شوہر سچے لوگوں میں سے ہے. یہ لعان کا طریقہ قرآن مجید نے ذکر فرما دیا، اور آگے آخر میں ایک آیت فرمائی، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا تم لوگوں پر بڑا فضل ہے، ورحمته، اور اللہ کی بڑی رحمت ہے، وان اللہ تواب حکیم، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، حکمت والا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو تم لوگ مشقت میں پڑ جاتے. یہاں لولا کا جواب محذوف ہے، اور وہ محذوف جواب یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا نہ ہوتا تو تم لوگ مشقت میں پڑ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مشقت دور کر دی اس طریقے سے کہ شوہر کے اوپر سے حد قذف، تہمت کی سزا 80 گوڑے ختم کر دی گئی، عورت کے اوپر سے زنا کی سزا ختم کر دی گئی، لیکن ان دونوں کے درمیان علیحدگی کر دی گئی. شوہر کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہے تو بہت عورتیں ہیں، عورت اس شوہر سے آزاد ہونے کے بعد کہیں اور جا کر نکاح کرنا چاہے تو دنیا میں مرد بھی کم نہیں ہیں. اب یہ دونوں علیحدہ علیحدہ زندگی گزاریں گے، دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ ہے لعان، اور اس کو عدالت کے اندر کیا جاتا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مرد اپنی بیوی پر الزام بھی لگاتا رہے بدکاری کا اور وہ 80 کوڑے نہ کھائے، یا یہ ہے کہ عدالت کے اندر پیش نہ ہو اور لعان جاری نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. بات ختم ہو گئی. اب دیکھیے یہ جو کچھ آیات ہے آپ کے سامنے ہیں، اور ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ محض کوئی نظریاتی قسم کی بات نہیں ہے، بلکہ واقعات دو پیش آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک ہے تو عمیر عجلانی رضی اللہ عنہ کا اور ان کی اہلیہ کا جن کے درمیان لعان ہوا، دوسرا حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ کا جن کے درمیان لعان ہوا. ہمیں اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے نفس کے اوپر اطمینان نہیں رکھنا چاہیے. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے زیادہ پاکیزہ معاشرہ کون سا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما تھے، اور یہ صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات تھیں رضی اللہ عنہن، لیکن اس کے باوجود شیطان جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے، اور انسان اگر اپنے نفس کو ذرا سی ڈھیل دے تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. اسی لیے شریعت نے ہمیں پردے کے بارے میں بڑے مضبوط احکام دیے ہیں، اور اسی لیے شریعت نے ہمیں تہمت کی جگہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. حدیث میں فرمایا گیا اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو. وجہ اس کی یہ ہے کہ کتنا ہی نیک مرد کیوں نہ ہو، کتنی ہی نیک عورت کیوں نہ ہو، آپ بھی ولی اللہ، وہ عورت بھی ولی اللہ، لیکن جب دونوں جمع ہوں گے، آپ بھی ولی اللہ عورت بھی ولی اللہ، لیکن جب دونوں جمع ہوں گے تو حدیث میں آتا ہے کان ثالثہما الشیطان، تیسرا شیطان ہوگا. یہ سمجھنا بعض مرد سمجھتے ہیں جی میں تو بہت نیک ہوں، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا. بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ جناب میں تو بہت نیک، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، نے ہم کب کہتے ہیں تم نیک نہیں ہو، تم بھی ولی اللہ ہو، یہ بھی ولی اللہ ہے، لیکن غلطی تو اولیاء اللہ سے ہی ہوتی ہے، ان سے بھی ہوتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ناجائز تعلقات بڑھاتے چلے جاؤ اور پھر وہ اپنے حد کے اندر نہ رہیں؟ ممکن نہیں ہوتا. یہ میاں بیوی کے علاوہ اگر نامحرم مرد اور عورت اگر تعلق رکھیں گے، وہ کبھی بھی ایک حد کے اندر نہیں رہ سکتا. وہ تھوڑا سا بڑھے گا، پھر اور بڑھے گا، پھر اور بڑھے گا، پھر اور بڑھے گا، پھر اور بڑھے گا. نتیجہ ہے کہ آخر میں جا کر فتنے میں مبتلا انسان ہو جائے گا، اور چاہے نہ چاہے ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا یا ہو جائے گی کہ جس سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. بات کہنے کی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ ہم تو دار الافتاء میں بیٹھتے ہیں اور لوگ ہم سے مسئلے پوچھتے رہتے ہیں، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ بعض خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ مسئلے پوچھتی ہیں، بہت زیادہ رابطہ رکھتی ہیں، تو مجھے فکر ہونے لگتی ہے اپنے بارے میں بھی، ان کے بارے میں بھی. اور وہ بھی شاید یہ سمجھتی ہوں گی کہ بھئی ہم تو نیک ہیں، میں بھی دیکھنے میں نیک ہوں، لیکن بات وہی ہے کہ نیک تو ہم سب ہیں، آپ بھی نیک ہیں، میں بھی نیک ہوں، دیکھنے میں بھی نیک نظر آتا ہوں، آپ بھی نیک نظر آتے ہیں، لیکن غلطی جب ہوتی ہے تو اس کے آتے دیر نہیں لگتی، شیطان کے آنے میں اور چھانے میں کوئی دیر نہیں لگتی. ذرا سی بے وقوفی سے، ذرا سی بے احتیاطی سے آدمی کہیں کا کہیں گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی کچھ عرصے سے کہ جن خواتین کی اپنے شوہروں سے لڑائی رہتی ہے وہی زیادہ مسئلے پوچھتی ہیں. یہ عجیب بات ہے، کیونکہ جب وہ اپنے شوہر سے پوری طرح صحیح رابطے میں نہیں ہوں گی، اور شوہر کے ساتھ ان کا ہنسنا بولنا، شوہر کے ساتھ ان کی گفتگو بے تکلفی نہیں ہوگی، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ شوہر کہیں اور دیکھنا شروع کر دے گا، عورت جو ہے کہیں اور دیکھنا شروع کر دے گی. اس لیے شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت بہت زیادہ ہونی چاہیے، اتنی محبت ہونی چاہیے، اتنی محبت ہونی چاہیے کہ شوہر بیوی کے علاوہ کہیں نہ دیکھتی ہو، بیوی جو ہے وہ شوہر کے علاوہ کہیں نہ دیکھتی ہو. ہنسیں تو خود ہنسیں، قہقہے لگائیں، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کریں، جو چاہے کریں، لیکن آپس میں کریں. اور یہ انسان کی نفسیاتی بات ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ تفریح چاہیے ہوتی ہے، اور سب سے بہتر تفریح جو ہے وہ میاں بیوی کے آپس کا ہنسنا اور بولنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری تفریحات باطل ہیں سوائے تین تفریحات کے. ایک گھڑ سواری، کے آدمی سواری سیکھے تاکہ جہاد میں کام ہے. ایک نشانہ بازی تاکہ اعصاب مضبوط ہوں اور نشانہ ٹھیک ٹھیک لگائے. اور فرمایا تیسری تفریح ہے شوہر اور بیوی کی, ان تینوں پر ثواب ملتا ہے, ان تینوں پر ثواب ملتا ہے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو جو تقویٰ بڑھتا چلا جاتا ہے آدمی کو اپنی بیوی سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے, جو جو تقویٰ بڑھتا ہے آدمی کو اپنی بیوی سے محبت بڑھ جاتی ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ میاں بیوی کی محبت جب بڑھے گی تو اس کے نتیجے میں زنا سے دونوں رکیں گے, وہ بھی اور یہ بھی. لیکن اگر میاں بیوی کے درمیان تعلقات صحیح نہیں ہوں گے, نتیجہ یہ نکلے گا کہ شوہر اور عورت کو کی طرف دیکھنا شروع کر دے گا, اور عورت جو ہے وہ دوسرے مردوں سے تعلق خواہی نہ خواہی, اور شیطان جو ہے وہ شروع میں تعلقات پیدا کرتا ہے بڑے ہی اچھے خوبصورت انداز سے جس میں برائی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا, پھر آہستہ آہستہ وہ چھینٹا اس میں ڈالتا رہتا ہے اور پھر دونوں کو برائی میں مبتلا کر دیتا ہے. بات میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا زمانہ تھا, اور یہ لیان کے جو واقعات پیش آئے یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں پیش آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے. ان کے نیک ہونے میں, ان کے افضل ہونے میں کیا کلام ہے, لیکن اس کے باوجود ذرا سی بے احتیاطی سے معاملہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی اپنے نفس کے بارے میں آدمی کو اطمینان نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کسی مسلمان سے بدگمان نہ ہو, ہر مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے, لیکن اپنے نفس سے ہمیشہ بدگمان رہو, اپنے نفس سے ہمیشہ بدگمان رہو, اور یہ سمجھو کہ میں بڑا خراب آدمی ہوں اور میرے اندر بڑے مواد موجود ہیں, زہریلے مواد, خبیثانہ مواد جو اندر موجود ہیں, اور نہ جانے کس وقت میں دھماکہ ہو اور وہ سارے جو خبیث مواد ہیں وہ نکل کے سامنے آ جائے. بعض اوقات بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت آپ کو ہمارے اوپر اطمینان نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, آپ کے اوپر تو مجھے اطمینان ہے مگر مجھے اپنے اوپر اطمینان نہیں. مجھے آپ کے اوپر تو پکا اطمینان ہے کہ آپ نیک ہیں, آپ کوئی غلط حرکت نہیں کریں, لیکن اللہ کی قسم مجھے اپنے اوپر اطمینان نہیں ہے. تو آدمی کو کبھی بھی اپنے اوپر اطمینان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آدمی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, ایک تو اندر اللہ تعالیٰ نے شرارت ضرور رکھی ہے, ہر نیک آدمی کے اندر شرارت ضرور ہوتی ہے. اب وہ شرارت خباثت جو اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ کسی وقت بھی باہر آ سکتی ہے, اور پھر وہ آ کر آدمی کو گناہ کبیرہ میں مبتلا کر دیتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, آخرت بھی اچھی کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.